ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا فروس إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا ان کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے میرے والد محترم قابل صد احترام علماء کرام قہروں پکا ضلع ملتان کے میور نوجوانوں اور دوستوں جامعہ اسلامیہ باب العلوم کے سالانہ جلسے کی یہ پہلی نشست ہے رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے بلکہ تاریخ بھی بدل چکی ہے چونکہ ہم نے تقریر کے بعد سفر کرنا ہے اور صبح سمندری جا کر جمعہ بھی پڑھانا ہوتا ہے اس لیے بہت زیادہ لمبا وعظ نہیں ہوگا میں انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا حضور علیہ السلام کے جانشین اول حضرت صدیق اکبر کی وفات کا جب وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو بلایا اور اپنی بیٹی عائشہ سے کہا کہ حساب کرو کہ میں نے خلافت کے دنوں میں کتنی تنخواہ بیت المال سے وصول کی بیٹے اور بیٹی نے حساب کیا کہ آپ نے 2 سال 3 مہینے 11 دن کی خلافت میں 6000 درہم وصول کیا یہ 6000 درہم جو ہے یہ صدیق اکبر کو امت مسلمہ نے دیا تھا یہ 6000 درہم یہ صدیق کا حق تھا جو امت نے مشورے کے ساتھ صدیق کو دیا صدیق اکبر کو جو حق ملا تھا امت کی طرف سے اپنا حق کسی کا نہیں وفات کے وقت صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹا میری جائیداد کا فلاں حصہ بیچ کر یہ 6000 درہم بھی امت کو واپس کر دو اور بیت المال میں لوٹا دو. ابو بکر صدیق کا یہ کارنامہ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ کے چہرے پر درخشندہ آفتاب کی طرح چمک رہا ہے. اور وہ صدیق اکبر جو امت کا دیا ہوا حق, جو اس کا اپنا حق تھا, وہ وصول نہیں کرتا, وفات کے وقت لیا ہوا حق بھی امت کو لوٹا دیتا ہے, وہ ابو بکر فاطمہ الزہرا کا حق کیسے کھا سکتا ہے؟ جو حق امت نے دیا ہے صدیق کو, صدیق وہ بھی نہیں لیتا, وہ بھی واپس کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا فلاں حصہ بیچ دیا جائے اور یہ حق امت کو واپس دے دیا جائے. اور فرمایا بیٹا میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے کھدر کے انہی پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا. تو عبد الرحمان نے کہا یہودی کیا کہیں گے, مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا. تو صدیق اکبر نے فرمایا میرا گزارا پرانے کھدر کے انہی کپڑوں میں ہو جائے گا, اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے کام آ جائے. یہ رعایا پروری ہے. 144,000 صحابہ کو جو عظمت عطا ہوئی وہ نبی کی صحبت کی وجہ سے. وہ کس وجہ سے ہے؟ ورنہ حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی جو کی مٹھی خیرات کرے اور ساری امت جو ہے وہ احد پہاڑ سونے کے برابر خیرات کرے تو میرے صحابی کی جو کی مٹھی کا مرتبہ بڑھ جائے گا. کیوں بڑھ جائے گا؟ اس جو کی مٹھی میں کوئی ہیرے تو نہیں لگے ہوئے, کوئی جواہرات تو نہیں لگے ہوئے, حقیقت میں وہ جو کی مٹھی ان ہاتھوں سے جیت جا رہی ہے جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں میں آئے اور ان لوگوں نے دی جن کی نگاہوں نے جمال جہاں آرائے نبوت کا دیدار کیا. صحابہ کو جو دنیا میں سب سے اونچا مقام حاصل ہے وہ نبی کی صحبت کی وجہ سے ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کی صحبت سب سے زیادہ کس نے پائی. حضرت علی جب حضور کے گھر آئے تو ان کی عمر 2 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ اور جب حضرت ابو بکر صدیق حضور کے دوست بنے تو ان کی عمر 18 سال. حضور کی جب وفات کا وقت آیا تو حضرت علی کی عمر 29 سال تھی, حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 61 سال تھی. حضرت علی کی عمر 29 سال, حضرت ابو بکر صدیق کی عمر 61 سال. حضرت علی نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا 6 سال کی عمر میں. اس وقت حضرت علی جب کلمہ پڑھتے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ 7 سال عمر ہے, لیکن صحیح یہ ہے کہ 6 سال کی عمر تھی. تو گویا کہ حضرت علی نے 2 سال کی عمر سے لے کر 27-29 سال کی عمر تک نبی کا چہرہ دیکھا, یعنی حضرت علی نے نبی کو دیکھا 27 سال اور صدیق اکبر نبی کے دوست بنے 18 سال کی عمر میں. حضور کی وفات ہوئی تو صدیق کی عمر تھی 61 سال, علی نے نبی کو دیکھا 27 سال اور صدیق نے نبی کو دیکھا 43 سال. اگر 27 زیادہ ہے تو صحبت علی کی زیادہ ہے, اگر 43 زیادہ ہے تو صحبت صدیق کی زیادہ ہے. اور جب عظمت کی وجہ ہی صحبت ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ صحبت زیادہ کس کی ہے. ایک آدمی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے صحبت صدیق اکبر نے زیادہ اٹھائی,
لیکن حضرت علی حضور کے چچا باپ بھائی نہیں تھے. میں نے کہا چچے کے لڑکے کا رتبہ زیادہ ہے یا چچے کا؟ انہوں نے کہا چچے کا. میں نے کہا حضور کی وفات کے وقت چچا حضرت عباس زندہ تھے، اگر چچا کے لڑکے ہونے کی وجہ سے فضیلت ہے تو پھر چچے کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ داماد کی وجہ سے خلافت کی بات کرتے ہیں تو تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے گھر نبی کی دو بیٹیاں تھیں، علی کے گھر نبی کی ایک بیٹی تھی، تو اگر داماد کی وجہ سے خلافت ملتی تو عثمان غنی کا حق زیادہ تھا، ان کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ رشتے دار، تو میں مانتا ہوں کہ حضرت علی نبی کے رشتے دار ہیں، لیکن رشتے کی تو بات دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق پیغمبر کے سسر ہیں، حضرت ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیوی ہے اور نبی کی بیٹی علی کی بیوی ہے، تو جس کے گھر بیٹی ہوتی ہے وہ داماد ہوتا ہے، اور جو داماد ہے وہ بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے، اور جس کی بیٹی ہوتی ہے وہ سسر ہے، اور سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. علی کو جتنا بھی بڑھاؤ گے وہ بیٹے کی جگہ پہ رہے گا، صدیق کو جتنا بھی گھٹاؤ گے وہ باپ کی جگہ پہ رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کا کلمہ سب سے پہلے پڑھا. حضرت ابو بکر نے نبی کا کلمہ، یہ آپ نے سنا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ آپ ضرور کہا کریں کہ نبی کا کلمہ نبی کے بعد سب سے پہلے ابو بکر نے پڑھا، لیکن یہ نہ کہا کریں کہ پہلا مسلمان ابو بکر تھا. ان دونوں میں فرق ہے. پہلے مسلمان رسول اللہ کی ذات ہے. قرآن کہتا ہے وہ امیر تو آنا اول المسلمین، اے پیغمبر تو کہہ دے کہ میں پہلا مسلمان ہوں. حضور پہلے مسلمان ہے، صدیق دوسرے مسلمان ہے، اور صدیق کو قرآن نے غار کے بارے میں ثانی اثنین کہا، لیکن جب میں غور کرتا ہوں تو ابو بکر ہر بات میں ثانی نظر آتا ہے. ابو بکر اسلام لانے میں ثانی، ابو بکر ہجرت میں ثانی، ابو بکر غار میں ثانی، ابو بکر بدر میں ثانی، احد میں ثانی، خیبر میں ثانی، حنین میں ثانی، خندق میں ثانی، اور ابو بکر مزار میں بھی محمد کا ثانی. ابو بکر صدیق نے نبی کا کلمہ پڑھا، یہ بات آپ نے سنی ہے یا نہیں؟ لیکن پڑھا کیسے یہ بات نہیں سنی ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ابو بکر نے نبی کا کلمہ پڑھا کیسے. توجہ ہے؟ کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو بکر نے نبی کا کلمہ پڑھا، پہلے پڑھا، لیکن پڑھا کیسے؟ حضرت علی نے پڑھا، حضرت خدیجہ نے پڑھا، اور لوگوں نے بھی پڑھا. لیکن ایک بات یہ بھی تو یاد رکھو، خدیجہ الکبریٰ تو رسول اللہ کی بیوی ہے، اگر اس نے پہلے کلمہ پڑھ لیا تو کیا کمال کیا؟ زید بن حارثہ نبی کا غلام ہے، تو غلام نے آقا کا کلمہ پڑھ لیا تو کیا کمال کیا؟ ام ایمن پیغمبر کی لوڈی ہے، تو لوڈی نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا کمال کیا؟ علی نبی کے گھر سے 4 سال تک کھاتے پیتے رہے، تو جو 4 سال کے گھر 4 سال سے گھر سے کھائے پیے بچہ وہ کلمہ پڑھے تو کیا کون سی بڑی بات ہے؟ بڑی بات تو اس آدمی کی ہے جو نبی کا رشتے دار نہیں، نبی کے پہلے برادر، پیغمبر کا پہلے رشتے دار نہیں، نبی کے گھر سے کھایا نہیں، پیغمبر علیہ السلام نے اس پر کوئی احسان کیا نہیں، 38 سال اس کی عمر ہے اور وہ کپڑے کا سب سے بڑا تاجر ہے مکہ کا، اور وہ جب کلمہ ابو بکر نبی کا پڑھتا ہے کلمہ سب سے پہلے، تو مکے کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا. حضور فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی میں میں نے کلمہ جس آدمی پر بھی پیش کیا اس نے وقت مانگا، مہلت مانگا. حتیٰ کہ حضرت علی کو میں نے کہا کہ میرا کلمہ پڑھ، تو حضرت علی نے فرمایا میں اپنے والد سے پوچھ کر کلمہ پڑھوں گا. والد سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری رائے نہیں ہے، تیری مرضی ہے تو پڑھ لے. حضرت علی نے دوسرے دن نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اور جس کے سامنے بھی حضور فرماتے ہیں میں نے کلمہ پیش کیا، تو انہوں نے ایک دن مانگا، دو دن مانگا، یا شام کو مانگا، یا کسی سے پوچھ کر کلمہ پڑھا. لیکن ابو بکر نے ایسے کلمہ پڑھا کہ اس طرح کی تو مثال ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہ جس دن حضور نے فرام کی چوٹی پر اعلان نبوت فرمایا اس دن ابو بکر صدیق مکے میں نہیں تھے، شام کے ملک میں تجارت کرنے گئے ہوئے تھے. ابو بکر تیسرے دن واپس آئے، اور واپس آ کر گھر نہیں گئے، حکیم بن حزام کی دکان پر ان کے حویلی میں ان کے کاروباری مجلس میں ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں تو ایک چھوٹے سے ایک بچے نے آ کر کہا کہ اے آقا تمہاری پھوپھی کہتی ہے. کون سی پھوپھی؟ حکیم بن حزام حضرت خدیجہ کے سکے بھتیجے تھے اور حکیم بن حزام کو اس نوکر نے کہا کہ تمہاری پھوپھی کہتی ہے یعنی خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے جس کا نام محمد ہے وہ کہتا ہے کہ میں محمد کی طرح نبی میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی بن گیا ہوں. تو جس وقت حکیم بن حزام کے سامنے اس ایک بچے نے کہا کہ تمہاری پھوپھی نے یہ پیغام دیا ہے کہ میرا شوہر موسیٰ کی طرح نبی بن گیا ہے, حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میری محفل میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے, تجارت پر کپڑے کے اوپر بحث ہو رہی تھی, لیکن تھوڑی دیر گزری کہ ابو بکر صدیق جو پہلے میری مجلس میں تھا, لیکن تھوڑی دیر بعد ابو بکر میری مجلس میں نہیں تھا. میں نے غلام سے کہا دیکھو ابو بکر کہاں گیا, وہ ابو بکر کے پیچھے دوڑا, وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ ابو بکر محمد مصطفیٰ کے دروازے پر کھڑا ہے اور خدیجہ تمہاری پھوپھی کا دروازہ وہ کھٹکھٹا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر نے دروازہ کھٹکھٹایا, حضور علیہ السلام باہر نکلے, تو صدیق اکبر نے جب نبی کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو صدیق نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بازار سے فلاں غلام کی زبان سے یہ سنا ہے کہ آپ نبی بن گئے ہیں, واقعی آپ نبی بن گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نبی بن گیا ہوں. تو ابو بکر نے فرمایا پھر ہاتھ بڑھاؤ میں کلمہ پڑھوں. ایسا کلمہ تو کسی نے نہیں پڑھا. کوئی ایسے کلمہ پڑھنے والا ہے تو دنیا میں دکھاؤ. صدیق اکبر کائنات انسانی کا وہ واحد انسان ہے کہ جس کی شان میں قرآن کی سات آیتیں ہیں. کتنی آیتیں تھیں؟ الذی جاء بالصدق وصدق به, صدیق کی شان میں اتری. وفیجنبها الاتقی, صدیق کی شان میں اتری. الذی یؤتی مالہ یتزکی ووالی احد عنده من نعمۃ ترزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ, یہ آیت صدیق کی شان میں اتری. الا تنصروا فقد نصرہ اللہ, یہ آیت صدیق کی شان میں اتری. قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, یہ آیت صدیق کی شان میں اتری. ولا یأتی اولی الفضل منکم وسعۃ ان یؤتوا اولی القربیٰ, یہ آیت صدیق کی شان میں اتری. سات قرآن کی آیتیں اور 80 پیغمبر کی احادیث صدیق اکبر کی شان پر دلالت کر رہی ہیں. قرآن کی ایک آیت پہ غور کریں, الذی جاء بالصدق وصدق, یہ آیت چند لفظوں پر مشتمل ہے. آدمی حیران ہوتا ہے کہ اتنا اس میں کتنا جامعیت والا معنی موجود ہے. ہر نبی میں دو صفتیں ہیں. توجہ ہے میری طرف آپ؟ پوری توجہ ہے. ہر نبی میں کتنی صفتیں تھیں؟ دو. ایک صفت ہر نبی میں یہ تھی کہ وہ اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کرتا تھا, اور دوسری صفت ہر نبی میں یہ تھی کہ وہ بعد میں آنے والے نبی کی خوشخبری دیتا تھا. ٹھیک ہے, جو پہلے کی تصدیق کرے اس کو قرآن کی زبان میں مصدق کہتے ہیں, جو بعد والے کی خوشخبری دے اس کو قرآن کی زبان میں مبشر کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے, قرآن کہتا ہے مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی, عیسیٰ علیہ السلام نے تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے موسیٰ تورات والے سچے تھے اور میرے بعد آخر الزمان نبی جو آئیں گے میں ان کی خوشخبری دے رہا ہوں وہ بھی سچے. تو گویا کہ ہر نبی میں یہ دو صفتیں کہ پہلے کی تصدیق کرتا ہے بعد والے کی خوشخبری دیتا ہے, جب ہر نبی میں یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہی دو صفتیں حضور علیہ السلام میں بھی پائی جانی چاہیے تھی یا نہیں. لیکن جب حضور علیہ السلام میں ہم ان دونوں صفتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور میں یہ دو صفتیں نظر نہیں آتی, اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے یہ تو کیا, یہ تو اعلان کیا کہ مجھ سے پہلے سارے نبی سچے تھے, مصدق تو بنے, لیکن حضور کے بعد کیونکہ نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا اس لیے حضور نے خوشخبری کسی کی نہیں. حضور نے خوشخبری کسی کی؟ اگر حضور کسی کی خوشخبری دیتے, حضور کے بعد کوئی نبی آتا اور آ کر پھر وہ حضور کی تصدیق کرتا کہ مجھ سے پہلے محمد جو تھے سچے تھے, اب حضور کے بعد نبی بن کر تو آیا کوئی نہیں, اب سوال یہ تھا کہ حضور کی تصدیق کون کرے؟ باقی نبیوں کی تصدیق تو حضور نے باقی نبیوں کی تصدیق تو بعد والے نبی کرتے رہے, حضور کے بعد جب نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا تو پھر حضور کی تصدیق کون کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بتایا, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتایا, کائنات انسانی کو یہ سبق دیا کہ محمد رسول اللہ کے بعد نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا, نبی کوئی ہوتا تو آ کر اب حضور کی تصدیق کرتا, جب نبی کوئی آیا نہیں تو پھر سوال یہ تھا کہ حضور کی آ کر تصدیق کون کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ایک ایسا آدمی ضرور بھیجا، ایک آدمی بھیجا جو نبی تو نہیں تھا لیکن نبیوں کی جگہ پر کھڑا ہو کر حضور کی تصدیق کرتا تھا، اسی کو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ الصدیق قام مقام الانبیاء، صدیق نبیوں کی جگہ پر کھڑا ہے کہ جو کام کسی نبی نے آ کر کرنا تھا، یعنی نبی نے آ کر حضور کی تصدیق کرنی تھی، وہ کام لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں صدیق اکبر کو پیدا کیا، اسی کو قرآن نے کہا کہ الذی جاء بالصدق وصدق به، محمد سچائی لایا اور تصدیق کرنے کے لیے صدیق بھی اس کے ساتھ آیا۔ صدیق اکبر صدقہ رضی اللہ تعالی کے والد آئے، ابو بکر صدیق کو گھوسہ مارا، ابو بکر صدیق کو کہا کہ ابو بکر تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تجھے کیا ہو گیا؟ تو نے بلال پر 9,000-8,000 درہم خرچ کر دیے، 6,000 عامر بن فہیرہ پر، 7,000 ابو فقیہ پر، لبینہ پر، زنیرہ پر، نہدیہ پر، ان لوڈیوں پر، ان غلام لوگوں پر تو نے 1,000 درہم لٹا دیے، ابو بکر تجھے کیا ہوا؟ تو کپڑے کا تاجر ہے، اگر تو دنیا کی عزت چاہتا ہے، دنیا کی دولت چاہتا ہے، دنیا کا پیسہ چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کرے، میں غلاموں کو آزاد کرا رہا ہوں، تو تو غلاموں پر ان کمیوں پہ پیسے نہ خرچ کر، تو پھر اتبا پہ پیسے خرچ کر، اخنس بن شریف پہ پیسے خرچ کر، اتیبہ پہ پیسے خرچ کر، مکے کے چودھریوں پر پیسے خرچ کر، تاکہ دنیا تیری عزت کرے، لوگ تیری عزت کرے، تو دنیا کی عزت کے لیے ان غریبوں پہ پیسے لٹاتا ہے۔ صدیق اکبر نے جب والد کی یہ بات سنی، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ابو بکر روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور سارا واقعہ سنایا، تھوڑی دیر گزری ہے رسول اللہ پر وہی کے آثار نمودار ہوئے، وہی اتری، حضور علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، حضور نے فرمایا کہ قرآن کی آیت بھی اتری ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اے میرے محمد، ابو بکر کو کہہ دو کہ ابو بکر کے بارے میں دنیا میں اعلان کر دو کہ وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ ابو بکر نے جو پیسہ خدا کے لیے لٹایا، جو غلاموں پہ پیسہ خرچ کیا، اس سے ابو بکر کی نیت یہ نہ تھی کہ مجھے دنیا کی عزت ملے، بلکہ بلکہ ابو بکر اپنا پیسہ لٹا کر صرف خدا کی خوشنودی اور رضا چاہتا۔ صدیق اکبر نے جو وفا نبی کے ساتھ کی، میں کہتا ہوں کہ وہ وفا تو جبریل نے بھی پیغمبر سے نہیں کی ہے۔ دیکھیے، پیغمبر کی زندگی میں دو راتیں بڑی عجیب ہیں، میں لمبی بات نہیں کرتا، توجہ۔ پیغمبر کی زندگی میں دو راتیں بڑی عجیب ہیں، ایک ہجرت کی رات، ایک معراج کی رات۔ معراج پہلے ہوا، ہجرت بعد میں ہوئی، ٹھیک ہے، حالانکہ عقل یہ کہتی ہے کہ معراج بعد میں ہونا چاہیے تھا، جب حضور ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، معراج اس وقت ہوتا، حضور اس وقت آسمانوں پہ جاتے، کیونکہ مکے کا 13 سالہ آزمائش کا دور ختم ہو گیا، اب انعام کے طور پر آپ کو معراج ہوتا، لیکن معراج پہلے ہوا، ہجرت بعد میں ہوئی۔ کیوں؟ معراج کی رات بھی نبی کا ایک ساتھی تھا، ہجرت کی رات بھی نبی کا ایک ساتھی تھا، معراج پہلے ہوا تاکہ دنیا اس ساتھی کو دیکھ لے، اس کی وفا کو دیکھ لے، اس کی ادا کو دیکھ لے، اور بعد میں محمد کے اس ساتھی کو دیکھ لے جو ہجرت کی رات محمد کا رفیق بن رہا ہے۔ معراج پہلے ہوا، کہو معراج، لیکن معراج والے ساتھی کو دیکھو کہ وہ درمیان میں ساتھ چھوڑ گیا، وہ موڑ پر یاری ختم کر گیا، لیکن جو ہجرت کی رات ساتھی تھا وہ آج توڑ تک نبی کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ معراج کی رات جس نے نبی کے ساتھ جانا تھا وہ نبی کو خود جگانے آتا ہے، اور جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی جگانے آتا۔ اور معراج کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل براق لینے چلا گیا، لیکن ہجرت کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا، بلکہ خود نبی کی سواری بن گیا۔ بن گیا یا نہیں بن گیا؟ رات ایک ہے، کہو رات۔ اس ایک رات میں، جو ہجرت کی رات ہے، اس ایک رات میں حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بستر پہ سلایا اور ابو بکر کو گھر سے جگایا۔ حالانکہ انسان سوچتا ہے کہ علی تو جاگ رہے تھے، صدیق تو سوئے ہوئے تھے، جو جاگ رہا ہے اس کو جاگتا رہے، اس کو ساتھ لے جاتے، اور جو سو رہا ہے اس کو سویا رہنے دیتے، لیکن جو جاگ رہا ہے اس کو نبی سلا رہے ہیں، اور جو سو رہا ہے اس کو نبی جگا رہے ہیں. بھئی جاگنے والے کو بستر بھی اپنا دے رہے ہیں کہ میرا بستر لے لو اور سو جاؤ، اور جو سو رہے ہیں اس کو اس کے بستر سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اس میں کیا ہے کہ جو جاگ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ میرے بستر پہ سو جا، اور جو سو رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے تو اٹھ کر میرے ساتھ چل. ایک آدمی کہنے لگا کہ دیکھیے، ہجرت کی رات علی کو نبی کا بستر ملا، اور جس کو نبی کا بستر ملے، جس کو نبی کا اثاثہ ملے، جس کو نبی کا سامان ملے، جس کو پیغمبر کی چیزیں ملے، وہی نبی کا جانشین ہوتا ہے. میں نے کہا علی کو تو بستر ملا، لیکن صدیق کو بستر والا ملا. ایک نے بستر کا مزہ لوٹا، ایک نے نبی کا مزہ لوٹا. رات ایک ہے، کہو رات. اس ایک رات میں ایک بستر پہ سوتا رہا، ایک پہاڑوں پہ چڑھتا رہا، ایک بستر کی نیند کا مزہ لوٹتا رہا، اور ایک غار میں تنہائی میں محمد کے مزے لوٹتا رہا. ایک کو صرف بستر ملا، ایک کو بستر والا ملا نہیں، بلکہ ایک بستر، ایک کو نبی کا بستر ملا، اور ایک غار میں خود نبی کا بستر بن گیا. بن گیا یا نہیں بن گیا؟ رات ایک رات. اس ایک رات نے بڑے فیصلے کیے، اس نے بڑی باتیں کی. علی المرتضیٰ کو نبی نے بستر پہ سلایا، خود چل کر ابو بکر کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر ساتھ لے کر چل پڑے. میں واقعہ نہیں دہرا تھا، میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام ابو بکر کو لے کر ساتھ چلے. صدیق اکبر نے فرمایا مجھ سے رہا نہیں جاتا، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں. تو حضور نے یہ بھی کہا کہ نہیں، میں تیرے کندھے پر سوار نہیں ہوتا. حالانکہ بھی بندے تو بندے پہ سواری نہیں کرتے، سر آج کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ بھائی بندے بندے پہ سواری کرے. سواری کے لیے عربوں میں اونٹ تھے اور گھوڑے تھے اور چیزیں موجود تھی سواری کے لیے، لیکن نبی یہ بندے بندوں پہ سواری کر رہے ہیں، عجیب بات ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا میرے کندھے پر سوار ہو جائے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں سوار ہوتا ہوں. لیکن فتح مکہ کے دن جب حضرت علی نے فرمایا تھا آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائے، تو حضور نے فرمایا تھا علی میں نبی ہوں، تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. میرے کروڑ پکا کے دوستو، اس رات حضور نبی تھے، آج بھی تو حضور نبی تھے. آج صدیق کو کیوں نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا؟ کیوں؟ علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. صدیق سے کہا ٹھیک ہے میں سوار ہوتا ہوں. آج یہ بھی فیصلہ دنیا نے کیا، یہ اس سارے واقعے سے انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ جو نبی کے جسم کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہی نبی کی خلافت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ علی المرتضیٰ سے کہا تو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن صدیق کے کندھے پر نبی سوار ہوا. جب صدیق کے کندھے پر نبی سوار ہوا اور صدیق نبوت کو لے کر چل پڑا، تو اب بتاؤ ابو بکر کے حصے میں کیا آیا، علی کے حصے میں کیا آیا؟ ابو بکر نبوت کو لے کر چل پڑا اور پہاڑوں پہ چڑھ گیا، پہاڑوں پہ چڑھتا رہا، غار کے اوپر پہنچتا رہا. ابو بکر نبوت کو لے کر جا رہا ہے. اور بڑی عجیب بات ہے، فطرت نے، مشیت نے، حالات نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اس سے یہ سبق سیکھو کہ جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری تو کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی. نبی بچپن میں حلیمہ کی سواری پہ سوار ہوا تو وہ ساری سواریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلی گئی، اور نبی آج صدیق پر سوار ہوا تو صدیق ساری امت کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلا گیا. ابن حجر کلامی فرماتے ہیں کہ انبیاء کا مرتبہ ساری کائنات میں بلند ہے. صدیق اکبر نبی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن 1,24,000 نبیوں کے کندھے پر مہر نبوت تھی، لیکن ہجرت کی رات صدیق کے کندھے پر وجود نبوت تھا. نبیوں کے کندھے پر مہر نبوت تھی، صدیق کے کندھے پر وجود نبوت تھا، اور اس نبوت کے وجود کو صدیق لے کر جا رہا. آج پاکستان میں صدیق اکبر کو، صدیق اکبر کے خلاف لٹریچر چھپ رہا ہے، ابو بکر صدیق کو جس میں برا لکھا گیا ہے. خمینی کی ایک کتاب کشف الاسرار، نام آپ نے سنا ہوگا کشف الاسرار، خمینی کی اپنی لکھی ہوئی کتاب. اس کے 115 صفحے پر خمینی نے بات باندھا ہے مخالفت ہے ابو بکر بانت سے قرآن، کہ ابو بکر نے قرآن کی آیات کریمہ کی مخالفت کی ہے. اس پر بات باندھا ہے، اور اس نے آیات کا غلط ترجمہ کر کے ابو بکر کو قرآن کا دشمن بتایا کہ صدیق اکبر قرآن کا دشمن. اور اسی کتاب کشف الاسرار کے 119 صفحے پر خمینی نے لکھا ہے نعوذ باللہ کہ عمر کافر اور صدیق تھا. اور اسی کتاب کے 107 صفحے پر خمینی نے لکھا ہے کہ میں ایسے خدا کو خدا کیسے مانوں جو فیصلے عقل کے خلاف کرتا ہے، کہ جس نے عثمان اور معاویہ جیسے
بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا. یہ اس کتاب میں کشف الاسلام اس کتاب کا حوالہ ہم دیتے ہیں, کتاب پیش کرتے ہیں, کتاب دنیا کے سامنے رکھتے ہیں. میں نے کراچی سے کاغام کی چوٹیوں پر ہر شہر میں ہر کوچے میں پاکستان کے بڑے دیوار کے سامنے خمینی کا لٹریچر پیش کیا ہے, خمینی کا کفر دنیا کے سامنے رکھا ہے, خمینی کے جذب سے دنیا کو آگاہ کیا ہے, خمینی کے کفر کو کھول کر دنیا کے سامنے بیان کیا ہے. اور یہ آپ قوم کی تاریخ میں سب سے پہلی کتاب خمینی کے خلاف میرے شاید کی ہے. مولانا منظور نعمانی مدلے والی کتاب بلا شرا میری کتاب سے بہت زیادہ محققانہ, بہت زیادہ علمی کتاب ہے. لیکن وہ کتاب بھی پاکستان میں بعد میں آئی ہے. ہماری کتاب خمینی کا اسلام اس کو پاکستان کی حکومت نے آج سے 6 سال پہلے ضبط کیا, 4 صوبوں میں ضبط کیا. اب اس کتاب کا انگریز خمینی کی کتاب کشف الاسرار آج بھی پاکستان میں مزت تقسیم ہو رہی ہے, کالجوں میں, سکولوں میں, یونیورسٹیوں میں. اور پاکستان میں آپ کا موسر ہنگار ہے آپ اور ساتوں کا کام بھی ہے. لٹریچر شائع کریں, کنفرنس شائع کریں, کتابیں شائع کریں, امت کو گمراہ کریں. اتحاد و یکجہتی کے نام پر ایک رسالہ ملتان کے خانہ پہن ریاض نے طے کیا. اس میں لکھا تمام انبیاء اپنے اپنے مشروں میں ناکام ہو گئے تھے, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانیت کی فلاح کے لیے آئے تھے, وہ بھی اپنے مشن میں ناکام ہو گئے. وہ خانہ پہن ریاض کا لٹریچر وہ ہر سال 20,000 کی تعداد میں وہ کنفرنس چھپ کر پورے ملک میں مفت تقسیم ہوتا ہے, ان کو روکنے والا کوئی نہیں, ان پر پابندی لگانے والا کوئی نہیں. آپ نے پچھلے ہفتے جنگ اخبار لاہور کا ایڈیشن دیکھا ہوگا, پورا ایڈیشن خمینی کی حمایت میں چھاپا گیا ہے. اور ہمیں معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ 3 لاکھ روپیہ جنگ والوں نے لیا ہے ایرانی سفارتخانے سے اور خمینی کی تاریخ میں ایڈیشن چھاپا ہے. نوائے وقت میں ڈاکٹر یوسف گرایا کا مضمون خمینی کے انقلاب کی حمایت میں آیا. ہم نے پورے ملک میں خمینی کا لٹریچر, خمینی کا دجل, خمینی کا فریب کھول کر دنیا کے سامنے رکھا ہے. لیکن پاکستان میں ایران کے سوڈی, ایران کے تاؤس, ایران کے کاسانے, ایران کے گھوڑوں کے خرخرے ملنے والے, ایران کے کرائے پر حج کرنے والے, ایران کے ٹکٹ پر عمرہ کرنے والے ایسے دلال اس ملک میں موجود ہیں جو واضح کفر کو, واضح تجل کو, واضح فریب کو, واضح شیطنت کو, واضح بے ایمانی کو ایمان اور اسلام کا لبادہ اوڑھنا چاہتے ہیں. چاہے جنگ اخبار ہو, چاہے نوائے وقت کا طالب نویس ہو, چاہے پاکستان کی حکومت ہو, چاہے ٹیلی ویژن ہو, چاہے ریڈیو ہو, سپاہی صحابہ اس کفر کو, اس سجل کو آشکار کر کے پوری دنیا کے سامنے یہ کفر ننگا کرتی رہے گی, الٹا لٹک سکتی ہے, ہمارے کارکن جبا ہو سکتے ہیں, ہمارے نوجوان جیلوں کی زینت بن سکتے ہیں. لیکن خمینی کا پریت جو پوری دنیا کے سامنے حق نواز چلوی نے اور سپاہی صحابہ کے رضا کاروں میں پھیلایا ہے, اس تجل کے فروغ اور اس تجل کو کھولنے سے اور اس کفر کے آشکار کرنے سے نہ خمینی کی ذریت روک سکتی ہے, نہ بے نظیر کا باپ روک سکتا. ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ترکا وریت ہے, خمینی کی لڑکی زہرا مستفی پچھلے دنوں پاکستان آئی, اس سے اخبار نویس نے پوچھا کہ عورت کی سربراہی جائز ہے یا نہیں. اس نے کہا جائز ہے. تو اخبار نویس نے پوچھا کہ پھر حضور اسلام کے دور میں صحابی عورتیں حضرت عائشہ جیسی ذہین, تو اس ملونا نے کہا کہ وہ دور جاہلیت کا دور. یہ اس کا بیان پاکستان کے اخباروں میں چھپا ہے, سارے پاکستان کے اخباروں میں آیا ہے. لیکن سٹے سٹے کی سٹے سٹے پر پکنے والا ضمیر بہت تو صداقت کی آواز کو نہیں سنا. سپاہی صحابہ ان اخبارات کا گراؤ کرے گی اور ان کو ناک چنے جب بائے گی وہ وقت قریب ہے جب چند اخبار لڑائی وقت اخبار ہمیں ان کے کفر کو آشکار کریں کروڑ پکا کے جوانوں تھوڑا سا وقت باقی سپاہ صحابہ ایسے تدریجی مناظر سے گزر رہی ہے نوجوانوں کو ایسے طریقے سے تیار کر رہی ہے کہ پاکستان کا کوئی بدماش اخبار نویس کوئی خمینی کا چہرہ سیاستدان خمینی کی حمایت نہیں کر سکے گا ہم کفر کو اور ہم جگل کو اسلام نہیں بننے دیں ٹھیک ہے ایک ملون اور اٹھا ہے نام ہے طاہر القادری طاہر القادری کہتا ہے میں انقلاب مصطفی لاؤں گا اور ملا کس کے ساتھ فقہ جعفری والوں کے ساتھ بھی وہ تو فقہ جعفری لائے گا اور تم انقلاب مصطفی لاؤ گے کرو گے کیا ان کا انقلاب کیا ہوگا تمہارا کیا ہوگا تین تحریکیں مل گئی تحریک استقلال بیڑا میں کیا سگر کام ہے جو رامی کا دے دیا ہوں تیرا نہ دے دیا تھا میرا نام ڈالی ڈوبیا کہ نہیں ڈوبیا بولے دیکھو بڑا اخبار نے بیان دیکھا ہے کہتے ہیں مجھے حضور کی زیارت تھی حضور نے خواب میں مجھے کہا اٹھ طاہر القادری اس قوم کی قسمت جگا بلے مرزا غلام احمد دیا پوتریا تیرے وجہ کئی سور سے جمے تو علماء حق نے انہوں نے خود لین لا چڈیا لا کے نہیں لایا بسو مجھے حضور کی زیارت تینوں زیارت حضور نے یہ منہ اور مسور کی دال تینوں کہنا میرے باپ کو زیارت ہوئی حضور کی کہ تیرے گھر میں ایک طاہر القادری پیدا ہوگا ہاں قربان جائیے طاہر القادری پیدا ہوگا چلو کی کرے گا تو کوئی لوکا کی قسمت دے دے گا کہ تارے گا میرے والد ان وقت خواب حضور نے فرمایا کہ تیرے گھر کے طاہر القادری پیدا ہوئے گا جڑا اسلام کا انقلاب ہے حضور نے یہ بھی دسیا سی کہ وہ جب جم کے جوان ہوئے گا تو وہ وکیل بنے گا وہ پھٹا چنگ چلائے گا پانچ سال مقام وکیل رہے گا پھٹے سے بہ کے جھوٹ بولے گا وہ بھی جوانی داغدار ہوئے گی اور جب وہ کچھ نہیں لگے گا تو پھر لاہور جا کے ایک مسیطے امامت کرائے گا پھر سرمایہ داروں کو پیسے لے کے پھر شیعہ نال اتحاد کر لے گا وہ بھی حضور نے دسیا سی ایسے لوگوں کو پاگل بناتے ہیں مرزا قادیانی کی نسل غلام احمد پرویز کی نسل ڈاکٹر فضل الرحمان کی نسل جانتے ہو ڈاکٹر فضل الرحمان کو وہ جو کہتا تھا تین نمازیں ہیں اسلام میں ایسے چکے تھے ایسے مفکر پیدا ہوتے امریکہ جا مریا خیر اب جناب ساجد نقوی کے ساتھ اتحاد کیا تحریک استقلال تحریک فقہ نکھاوے جا پھر اور عوامی تحریک تینوں میں لفظ تحریک ہے تحریک کا معنی حرکت دینا تمہیں حرکت سپاہی صحابہ دے گی ٹھیک ہے
انجمن سپاہی صحابہ انجمن سپاہی صحابہ ورنہ کے اسلام جار رحمان فاروقی
کل بھی ہونی ہے اج کتنے ہوئے اج کتنے ہوئے کل ہوا کل بھی ہو یار ادا کرنا کار تو تار کادری میں ہونا کار پوری پہلا باہر تیرے اسلام میں تو کل نہیں ہونا ہے تو ان شاء اللہ کروڑ پکے بھی کم حال آ رہے ہیں ان کے نہیں ہوں ایران نے ایک کتاب چھاپی کتاب کا نام ہے حق الیقین کیا نام ہے یہ پرانی کتاب ہے ملا باقر مدرسی لیکن ایرانی پارلیمنٹ کے پیسے سے ابھی تازہ آڈیشن اس کا شائع ہوا ہے. اس کے 285 صفحے پر ملا باقر مجلسی نے ایک ملعون عمارت نقل کی ہے. وہ بدماش لکھتا ہے کہ امام مہدی جب آئے گا تو دنیا کا دورہ کرتا ہوا مکے جائے گا اور مکے کا دورہ کرتا ہوا مدینے پہنچے گا. مدینہ منورہ جا کر حضور کے روضے کے سامنے امام مہدی کھڑا ہو جائے گا اور لوگوں سے پوچھے گا کہ حضور کے ساتھ یہ دو قبریں اور کس کی. وہ کہیں گے یہ ابو بکر اور عمر کی قبریں. تو وہ کہے گا کہ ان دونوں کو یہاں کیوں دفن کیا گیا, کس نے دفن کیا. تو لوگ کہیں گے یہ رسول اللہ کے سسر تھے, نبی کے صحابی تھے. وہ کہے گا ان کا یہاں دفن کرنا اسلام سے غداری ہے. وہ رسول اللہ کے روضے کی دیوار توڑے گا اور توڑ کر ابو بکر اور عمر کو روضے سے نکالے گا. نعوذ باللہ, جب قبریں کھودے گا ابو بکر اور عمر کا کفن اسی طرح محفوظ ہوگا جس طرح 1400 سال پہلے کفن تھا. تو وہاں موجود سنی کہیں گے دیکھو یہ سچے تھے, ان کا کفن آج بھی صحیح سلامت ہے. وہ وہاں کھڑا ہو کر ابو بکر اور عمر کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے کہے گا کہ اس وقت پوری دنیا میں جو زنا ہو رہے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہیں, 1400 سال سے جو شراب پی جا رہی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے, جو بدماشی ہو رہی ہے نعوذ باللہ وہ تمہاری وجہ سے ہے. وہ کہے گا ابو بکر اور عمر آج چور کر کہیں گے نعوذ باللہ کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی. امام مہدی کہے گا اگر تم علی کو خلافت دے دیتے دنیا میں یہ زنا نہ ہوتے, یہ بدماشی نہ ہوتی, یہ جھوٹ نہ ہوتا, یہ فریب نہ ہوتے. اس کے بعد ابو بکر اور عمر وہ ملعون لکھتا ہے معافی مانگیں گے. اس کے بعد ابو بکر اور عمر دونوں کے کپڑے اتار کر وہ ایک درخت پر مدینے میں دونوں کو لٹکا دے گا اور اس کے بعد ان کے جسم پر کوڑے برسائے گا. 1000 مرتبہ ان کو زندہ کرے گا, 1000 مرتبہ ان کو مارے گا. یہ تحریر ہے حق الیقین میں. یہ کتاب نہ ہو, ایران کی چھپی ہوئی نہ ہو, اس میں یہ حوالہ نہ ہو, خمینی کے خرچ سے وہ کتاب منظر عام پر نہ آئی ہو, ہمیں تخت پیدار پر لٹکاؤ. اگر یہ کتاب موجود ہے, پاکستان میں آئی ہے, ایران میں چھاپی ہے اور ابھی تازہ اشاعت ہوئی ہے, تو پھر اس تجل کو تجل کہو, اس کفر کو کفر کہو, اس شیطنت کو شیطنت کہو اور سپاہ صحابہ کا ساتھ دو. خمینی کی ایک تازہ وصیت آئی ہے, کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب. پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اس کتاب کو شائع کیا ہے. صفحہ 44 پر خمینی اپنی آخری وصیت میں لکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام, کہتا ہے میں جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے دور میں جو صحابہ اور مسلمان تھے آج کے دور کے ایرانی ان سے کروڑ درجہ بہتر. یہ تازہ کتاب ہے پاکستان میں چھپی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی طرح. خمینی کا سیاسی الہی وصیت نامہ اس کے ٹائٹل پر ہے. میرے دوستو, اور اسی میں یہ لکھا ہے حضور کے صحابہ اس حضور کے دور کے مسلمان کو ہیلے بہانے بنا کر بہادروں سے بھاگ جاتے تھے, لیکن میرے ایرانیوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ صحابہ نے نہیں. میں نے اسلام آباد میں جب وہ کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے مولوی بغیر حوالے کے بلا وجہ مخالفت کرتے ہیں. تو اسی جگہ پر سیکٹری لیول کے آفیسران نے کہا کہ خمینی قادیانیت سے بھی بڑا کافر ہے, قادیانیت سے بھی بڑا, شیعہ سے بڑا دجال دنیا میں کوئی نہیں. توجہ کیجیے, اس کتاب میں کیا لکھا ہے کہ آج کے دور کا ایرانی رسول اللہ کے دور سے بہتر. اس نے بڑی قربانی ہوئی. میں حیران ہوتا ہوں ایسا پاگل, ایسا جھوٹا, ایسا بےمان. میں کہتا ہوں قرآن عجیب کو ایک طرف رکھو, عقل کی بات کرو, دلیل کی بات کرو. ایران کی آبادی
پانچ کروڑ ہے، پونے پانچ کروڑ، اور عراق کی آبادی ڈیڑھ ہے. عراق تین گنا کم طاقت رکھتا ہے، لیکن سات سال تک ایران عراق کی جنگ رہی، اور ساتویں سال ایران نے ایڑیاں رگڑ کر شکست کھائی ہے. اپنے سے تین گنا کم، تین طاقت کم ملک سے، عراق سے ایڑیاں رگڑ کر شکست کھائی ہے. یعنی بولو، ڈیڑھ کروڑ عراقیوں کے سامنے ایرانی کچلے گئے، ایرانی شکست سے دچار ہوئے. اللہ نے عمر کے دشمنوں کو ننگا کر کے شکست دے کر ان کو دنیا میں رسوا کر کے ایسا ذلیل کر دیا ہے کہ دنیا دیکھے کہ جو صحابہ کو پھانکتے ہیں وہ کس طرح کثیر تعداد ہو کر بھی کس طرح شکست سے دوچار ہو. یعنی ڈیڑھ کروڑ کے عراق سے پانچ کروڑ کا عراق سات سال تک شکست کھاتا رہا، اور ان صحابہ کو برا کہتا ہے جو 313 تھے تو بدر فتح کیا، 700 تھے احد فتح کیا، 30,000 تھے تو 250,000 رومیوں کو تبوک سے نکالا، اور 12,000 تھے ہنین فتح کیا، 19,000 تھے خیبر فتح کیا، 24,000 تھے ایران فتح کیا، 56,000 تھے روم فتح کیا. وہ صحابہ کہ رسول اللہ دنیا میں آئے ایک انچ زمین نہ تھی، لیکن جب امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوا تو 64,65,000 مربع میل، یعنی پوری آج کی دنیا کے نصف سے بھی زیادہ خطے پر محمد کے صحابہ نے اسلام کا پرچم بلند کر دیا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما.